السلام علیکم، وائس آف امریکہ واشنگٹن سے پروگرام جہاں رنگ میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی میزبان شہناز نفیس، پروڈیوسر ہیں گل رخ اور انجینئر جان رائیڈن۔ سامعین، آج کے پروگرام کا آغاز ہوگا افغانستان کے صوبہ ہلمند میں ہونے والے ایک انسائیڈر اٹیک کی خبر سے، جس میں کہا جا رہا ہے کہ کئی افغان سیکیورٹی اہلکار جو ہیں وہ ہلاک ہوئے ہیں۔ پروگرام کے دوسرے حصے میں مشرق وسطی کی موجودہ صورتحال کا جائزہ لیں گے، جہاں شام میں اسرائیل کا F-16 گرائے جانے کے بعد اسرائیل نے شام میں فضائی حملوں کے بعد ایران کو بھی دھمکی دی ہے۔ اس کے علاوہ دوسری جانب مصر اور اسرائیل کی انسدادی دہشت گردی کی مشترکہ کوششوں کا بھی جائزہ لیں گے۔ اور جیسا کہ سامعین آپ کے علم میں ہیں کہ پاکستان کی ایک معروف قانون دان اور انسانی حقوق کی علمبردار آسما جہانگیر آج انتقال کر گئی ہیں، ان کی زندگی اور خدمات پر ہم نظر دوڑائیں گے پروگرام کے تیسرے حصے میں، اور آخر میں بات ہوگی بھارتی وزیراعظم نریندر مودی کے دورے فلسطین اور یو اے ای کی اہمیت پر۔ پروگرام کے پہلے سیگمنٹ میں اس وقت ہمارے ساتھ ہیں ڈاکٹر طاہر روہیل صاحب، امریکن اینالسٹ ہیں آپ، اور ہمیں جوائن کریں گے کچھ دیر میں ایک افغان اینالسٹ میر ویس افغان صاحب۔ ڈاکٹر طاہر روہیل صاحب، پروگرام میں خوش آمدید، آپ سے ہم آغاز کرنا چاہیں گے۔ یہ بتائیے گا کہ کسی بھی ملک میں، کسی بھی ادارے میں، اور خاص طور پر افغانستان کی جب ہم بات کرتے ہیں، اس وقت جو کچھ وہاں پہ ہو رہا ہے، وہاں یہ انسائیڈر اٹیکس جو ہیں، یعنی کسی ادارے کے اندر اپنے ہی ساتھیوں کو نشانہ بنانا کسی بھی وجہ کی وجوہات کی بنا پر، یہ کتنا بڑا چیلنج ہو سکتا ہے افغانستان کے لیے؟
دیکھیں، یہ افغانستان کی جو ان کی جو نظریاتی بنیاد ریاست کے لیے جو روح ہے کسی بھی ریاست کو مینٹین کرنے کے لیے یا ریاستی ادارے کو برقرار رکھنے کے لیے، اس کو بڑھاوا دینے کے لیے، اس کو آگے چلانے کے لیے، اور اس کو پائیدار طریقے پہ چلانا، مستقبل میں لے کے جانا، اور ایسی روایت پیدا کرنا جس کے ذریعے سے لوگ اس ادارے کو اور اس ریاست کو کامیاب کر سکیں، یہ جو مسئلہ ہے، یہ افغان ریاست کے نوزائیدہ ہونے کا یا کم عمر ہونے کا، یا ابھی کچھ سال ہی ہوئے ہیں کہ افغانستان میں انسٹیٹیوشنز بنی ہیں، وہاں ریاستیں بنی ہیں۔ اس سے پہلے آپ جانتے ہیں کہ افغانستان کی حکومت بکھری ہوئی تھی، اور افغانستان کے لوگ جو تھے وہ قبائلی طرز کے اوپر اور زبان کے لحاظ سے ایک لحاظ سے بٹے ہوئے تھے۔ اب یہی جو لوگ ہیں ان کی سیکیورٹی کلیئرنس ان کے دل میں کیا ہے، یا وہ کیا سوچ کے اپنے کام پہ جاتے ہیں، نوکری کرنے کے لیے جاتے ہیں، وہاں سے انفارمیشن وہ لیتے ہیں تو اس انفارمیشن کو کیا کرتے ہیں، اور کس طرح سے گھر آ کے تو جب سویلین زندگی میں انٹریکٹ کرتے ہیں تو وہ کیسے کرتے ہیں، یہ بہت بڑے چیلنجز ہیں۔ اور یہ چیلنجز جو ہیں وہ ایک بڑا جو مسئلہ افغانستان کا، کہ افغانستان کے اندر لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ افغان حکومت کی پائیداری کیا ہے، افغانستان میں پراکسی وار جو ہو رہی ہے اس میں مختلف لوگوں کا کیا کردار ہے، مختلف کنٹریز کا کیا کردار ہے، اور آئندہ کیا ہونے والا ہے۔ اس لحاظ سے یہ کھینچا تانی، رسا کشی، مختلف طبقات، مختلف زبانیں بولنے والے اور مختلف قبیلے جو ہیں ان کی ہمدردیاں یا ان کی سوچ جو ہے وہ بدلتی رہتی ہے، اور اس کے نتیجے میں ایسے واقعات ہوتے ہیں جو کہ انتہائی افسوسناک ہیں۔
اور بہت بڑا اس کو چیلنج جو ہے وہ سمجھا جا رہا ہے افغان حکومت اور افغان جو سیکیورٹی فورسز ہیں ان کے لیے۔ میر ویس افغان صاحب اس وقت ڈاکٹر طاہر روہیل صاحب ہمارے ساتھ ہیں، ان کی لائن مل گئی ہے، ان سے ہم جاننا چاہیں گے کہ اصل میں یہ ہوا کیا ہے۔ میر ویس افغان صاحب، آپ کو آواز آ رہی ہے؟
جی، اصل شہناز اصل میں یہ کچھ میرے خیال سے یہ نیوز غلط راستے پہ جا رہا ہے۔ میں نے ملی امنیت کی جو ادارہ ہے ان کے ساتھ میرا بات ہوئی، وہ لوگ یہی کہہ رہا ہے کہ یہ ایک ملیشیائی فورس تھا جو کہ ہلمند میں مقیم تھا اور ہاں گورنمنٹ سے تنخواہ لے رہا تھا, اور یہ کچھ لوگ یوں کہتے ہیں کہ یہ ملا محمد رسول کی جو طالبان کا ایک دڑکا ہے اس کے ساتھ وابستہ تھے, اور کچھ لوگ وہاں پہ جو آفیشل ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ ملیشے تھے. ان میں گریس کی جو ضلع ہے وہاں پہ تین بندے جا کر ان کی چیک پوسٹ میں داخل ہو کر 16 لوگ جو ان کو مارا ہوا ہے. تو اب یہ بات اس پہ چل رہا ہے کہ یہ ملی امنیت کے ساتھ یا جو انڈیا سے اس کے ساتھ وابستہ تھے. دراصل میں یہ لوگ ان کی کارکن نہیں تھے. ہاں جو وابستگی کا شکوہ ظاہر کر رہا ہے وہ یوں ہے کہ ان لوگوں میں یوں ہے کہ تنخواہیں جو انٹیلیجنس ادارے سے ملتے ہیں یا ان کے ساتھ ان کی کسی اور ناطے وابستگی ہو, تو اس ناطے وہ لوگ یہی کہتے ہیں کہ اس پہ جو حملہ ہوا ہے وہ طالبان نے کی ہے, اور طالبان یہی دعویٰ کر رہا ہے کہ یہ گورنمنٹ کی لوگ تھے. لیکن طالبان کا فائدہ اس میں یوں بھی وہ لوگ ظاہر کر رہا ہے کہ اگر یہ گورنمنٹ کا نہ ہو ملا محمد رسول کا ہو تو بھی وہ ان کی مخالف ہے. تو اس طرح کی کوئی یہ بات ہے, ڈائریکٹ ان کی کوئی تعلق گورنمنٹ کے ساتھ نہیں.
لیکن ہلمند صوبے کے جو ترجمان ہیں عمر زواق, انہوں نے آج بیان کیا ہے اس یہ جو واقعہ ہوا ہے اس کی انہوں نے تصدیق کی ہے, اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ جو لوگ تھے وہ اس سے پہلے کہ طالبان جو انسرجنٹس ہیں ان کو جوائن کرنے کے لیے ان کو جوائن کرتے تو انہوں نے اپنے ہی 16 ساتھی جو ہیں ان کو نشانہ بنائے اور ان کو ہلاک کیا ہے.
یہ ٹھیک ہے کہ ایک ساتھی اٹھ کر کوئی اپنی ساتھیوں پہ وار کرتے ہیں. بات یہاں پہ ہے کہ یہ انٹیلیجنس سے وابستہ تھے, ان کی جو ہے یہ اس کے ابھی تک کوئی ثبوت سامنے نہیں آیا ہوا ہے کہ یہ انٹیلیجنس سے ڈائریکٹ وابستہ تھے, بلکہ ہاں وابستہ
یہ کہا جا رہا ہے کہ جو افغانستان کا انٹیلیجنس کا جو ادارہ ہے NDS اس سے ریلیٹڈ جو تنصیبات ہے اس میں یہ اٹیک ہوا ہے اس کے اندر.
ایکچولی شہناز انٹیلیجنس کا کسی بھی جگہ میں چیک پوسٹ نہیں ہوتے سوائے ان علاقوں کی جہاں پہ ان کی کوارٹرز ہوتے ہیں, ہیڈ کوارٹرز میں یا چھوٹے جگہ جو ہوتے ہیں وہاں پہ انٹیلیجنس فورسز جو ہے وہ اپنی نگہداشت کرتے ہیں. انٹیلیجنس جو ہے انٹیلیجنس از انٹیلیجنس, تو اس میں یہ لوگ جو ہے اگر انٹیلیجنس نے ان کو استعمال کرنے کے کام کر رہا تھا یا انہیں تنخواہ دے رہے تھے اور اسے لوگ انٹیلیجنس سمجھتے یہ تو الگ سی بات ہے, ورنہ آج ہی بلکہ تھوڑی دیر پہلے میری بات ہوئی ہے افغان حکام سے, انہوں نے یہی کہا ہے کہ اس میں کوئی رسمی جو بندے ہیں وہ نہیں ہے. ہاں ان کو گورنمنٹ کا سپورٹ حاصل تھا, اور جہاں پہ افغانستان میں کسی کو گورنمنٹ سپورٹ حاصل ہوتے ہیں اور وہ گورنمنٹ کے ساتھ ڈائریکٹ کام نہیں کرتے تو وہاں پہ ان لوگوں کے لیے انٹیلیجنس کا ورڈ یوز کرتے ہیں, یا ایک لوکل اصطلاح کے ناطے ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ انہیں جاسوس کا لفظ یوز کرتے ہیں. تو جو جاسوس ہوتے ہیں وہ تو انٹیلیجنس کے لیے کام کرتے ہیں چاہے وہ کسی بھی ملک کا انٹیلیجنس کیوں نہ ہو. تو ان پہ جو الزام ہے وہ یوں ہے کہ ان کو تنخواہیں جو ہیں ان کو جو امکانات اور پیسے تھے وہ انڈیس سے مل رہے تھے, اور انڈیس سے انہوں نے ابھی تک اس بارے میں کوئی بات سامنے نہیں لایا ہوا ہے تاکہ اس بات کا تصدیق ہو سکے کہ ہاں یہ انڈیس کی ورکرز تھے. انڈیس کی کوئی اس طرح دیہات میں علاقوں میں دور دراز علاقوں میں کوئی اس طرح چیک پوسٹ نہیں ہوتی جس طرح کی فوج اور پولیس کا ہوتے ہیں یا لوکل ملیشیوں کا ہوتے ہیں, اس طرح چیک پوسٹ جو ہے وہ انڈیس کا نہیں ہوتے.
اچھا, تو لیکن اس طرح کے اٹیک جو ہیں جس طرح آپ نے بھی کہا کہ پہلے بھی ہوتے رہے ہیں, یعنی اپنے ہی ساتھیوں کو نشانہ جو ہے وہ بنایا جاتا ہے بعض افغان کے سیکورٹی اداروں میں, یہ تو عام طور پر سننے میں آتا ہے میرویز افغان صاحب کہ جو پولیس فورسز ہے افغان آرمی ہے ان کے اندر جو ایسے لوگ ہیں طالبان کے ہمدرد ہم کہہ دیں ان کے حامی لوگ موجود ہوتے ہیں اور وہ پھر اپنے ہی ساتھیوں کو نشانہ بناتے ہیں, لیکن NDS ریلیٹڈ جو تنصیبات ہیں ان میں بہت کم اس طرح کے اٹیکس ہمیں ان کے بارے میں ہم نے سنا ہے, تو اس کی کیا یہ کتنا بڑا چیلنج ہے آپ کی نظر میں؟ یہ
چینا چیلنج تو ہے, اس میں کوئی شک نہیں. اس سے پہلے کہ افغان فورسز پہ حملے ہو سکے, اس سے پہلے انٹرنیشنل فورسز پہ بھی اس قسم کے حملات ہو چکے ہیں ماضی میں, لیکن جہاں تک افغانستان کا تعلق ہے وہاں پہ اس طرح حملوں میں سب کی سب دہشت گردی کے واقعات ملوث نہیں ہوتے, سب کی سب دہشت گردی کے واقعات نہیں ہوتے. ان میں کچھ یوں بھی ہوتے کہ لوکل جو اختلافات ہوتے ہیں, جو لوکل لوگ ایک دوسرے کے ساتھ اختلاف کرتے ہیں, جو وہاں پہ رقابتیں ہوتے ان کے لیے بھی اس طرح کی اٹیکس یوز ہوتے ہیں. ہاں جب حادثہ ہو جاتے ہیں تو مجبور ہو کر وہ بندہ اپنی آپ کو سلامت یا زندہ رکھنے کے لیے وہ طالبان کے پاس جاتے ہیں اور اپنی آپ کو طالبان کا بندہ ظاہر کرتے ہیں. تو اس پہ ابھی تک کوئی اس طرح یعنی ذمہ داری کے ساتھ کوئی نہیں کہہ سکتے کہ جو طالبان ہیں وہ انہوں نے پلان کر کے اس طرح حادثے کیے ہوئے. کچھ حادثے ہو چکے ہیں جو شاید طالبان کی طرف سے انہوں نے پلان کر کے کیا ہوا ہوگا, اور کہیں اس طرح حادثات بھی سامنے آ چکا ہے. کیونکہ ایک بندہ جا کر 20 لوگوں کو مار دیتا ہے, 5 لوگوں کو مار دیتا ہے, تو اس کے لیے کوئی جگہ ہے نہیں, اس کا جگہ تو پانسی کا پندہ ہی ہوتے ہیں. تو اس پاندے کے پندے سے بھاگنے کے لیے وہ طالبان کا نام جو ہے وہ یوز کرتے ہیں اور اپنے آپ کو طالب ظاہر کرتے ہیں. اور جب طالبان کو اس طرح کے ساتھ لگتا ہے تو ان کے لیے بڑی سی کامیابی ہوگی, اور وہ لوگ یہی کہتے ہیں کہ ہاں ہم لوگوں نے بڑی سی کامیابی حاصل کر کے اور یہ کام ہم لوگوں نے کیا ہوا ہے. دراصل جہاں تک پریس کی بات ہے, پریس کو تو یہ اطلاعات ملنا افغانستان جیسے ممالک میں آسان سی بات نہیں کہ سب کچھ ان کے ہاتھ میں لگ جائے, اور اس طرح واقعی جو ہے اس کو اوپن کرنا, اس کو اس پہ ریسرچ کرنا, اس کی اصلی حقائق جو ہے لوگوں کے سامنے لانا آسان سی بات نہیں. تو اس لیے ہم یقین سے نہیں کہہ سکتے کہ کیا اس میں یہ ایک دہشت گردی کا واقعہ تھا یا لوکل جو مسائل ہوتے ہیں ہماری علاقوں میں
اس کا حصہ تھا. اوکے صحیح, لیکن یہ بھی ساتھ آپ بتائیے گا کہ اس طرح کے واقعات جو ہیں, کیونکہ افغان جو عہدیدار ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں, وہ تصدیق کر چکے ہیں کہ یہ ایک انسائیڈر اٹیک تھا. یہ انسائیڈر اگر اٹیکس ہم دیکھیں تو اس کی زیادہ شرح جو ہے یہ صوبہ ہلمند میں ہمیں کیوں نظر آتی ہے, اس کی کیا وجہ ہے؟
یہ صرف صوبہ ہلمند میں نہیں ہے شہناز, یہ افغانستان کے مختلف صوبوں میں ماضی میں ہو چکا ہے. اور اگر آپ کو یاد ہوگا کرزی کے گورنمنٹ میں یہ بات بہت ہی بڑی بات ہے اور سامنے آ رہا تھا. اور اب جو بات صوبہ ہلمند میں ہوئی ہے, ہلمند کا ایک مثال یہ ہے کہ وہاں پہ ڈرگس انوالو ہے, وہاں پہ مختلف چیزیں ہیں جو کہ ڈرگ ٹریفکنگ ہے, وہاں پہ کچھ لوکل اس طرح مسائل ہیں جو میں ریڈیو میں بیان نہیں کر سکتا, لوکل مشکلات لوگوں کے درمیان. ان سب چیزوں کو اگر ہم مد نظر رکھ کر تو اس طرح واقعات سامنے آ جاتے ہیں. اور اب جہاں تک اسے انٹرنل اٹیکس کہتے ہیں یا وہاں پہ لوگ جا کر بات کرتے, تو بہت سارے جو ملیشیوں کا لوگ ہے وہ ڈرگز میں ڈرگز کی عادت پڑی ہوئی ہے انہیں. اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ ہماری فورسز میں, ہاں البتہ میں افغان فوج کی بات نہیں کر رہا, افغان فوج میں بہت سارے لوگ جو وہ لوگ ان چیزوں کو کنٹرول کرنے میں کامیاب ہو چکے ہیں کسی حد تک, لیکن پولیس اور لوکل فورسز جو ہے وہ کامیاب نہیں ہوئی ہے. وہاں پہ مختلف ڈرگز یوز ہوتے ہیں, وہاں پہ مختلف ڈرگز کی جو کاروبار ہے وہ انوالو ہے, وہاں پہ لوکل مسائل ہے, وہاں پہ داخلی مسائل ہے. تو ان سب چیزوں کو مد نظر رکھ کر ہلمند, قندھار اور لگ بھگ جو اس علاقے فرہ, نمروز, ان میں اس طرح کی واقعات کی زیادہ رونمائی ہوتے ہیں. اصل میں جب پہلی ہوئی ہے تو اس اور اس واقعے میں بڑا فرق نظر آ رہا ہے.
جی اوکے, اب دونوں مہمان ہمارے ساتھ رہیے, کچھ کالرز کو ہم مختصراً سنتے ہیں. متین سلیمانی لنڈی کوتل سے, جی السلام علیکم.
میڈم السلام علیکم. میڈم میں محترم میر ویس افغان صاحب سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ ان دیش کو راہ والی کتنی تربیت دے رہی ہے, ان کو تربیت کون دے رہی ہے؟ لکھتی ہے کہ طالبان بھی ابھی ان دیش میں شامل ہو چکے ہیں, اس میں کتنی حقیقت ہے ذرا تفصیل سے بتائیے.
اچھا ایک اور کالر کو بھی ساتھ سنتے ہیں, عمر دین کہاں سے بات کر رہے ہیں؟
کل ہنگو سے بول رہا ہوں جی. میر وائز سر سے میرا یہ سوال ہے کہ الزام آپ نے پاکستان پر نہیں لگایا, کیونکہ اس سے پہلے جتنے بھی حملے کابل افغانستان کی جہاں بھی ہوئی ہے اس میں سیدھا سیدھا الزام پاکستان پر ہی لگایا گیا ہے, اس میں جو تنظیمیں ہیں یا اس کی جو سرکاری ادارے ہیں ان پر ہی لگایا گیا ہے. میروائز صاحب سے میرا یہ درخواست ہے کہ جب بھی تجزیہ کرتے یہ دونوں ملک جو کہ مسلمان ملک ہے اور یہ ایسا تجزیہ کرے کہ یہ دونوں ملک آپس میں جڑ جائے نہ کہ اختلافات پیدا ہو جائیں. اس کے جتنے بھی تجزیے ہیں یہ
اچھا بہت شکریہ بہت شکریہ آپ کا. امیر ویس افغان صاحب آپ سے دو جو متین سلیمانی صاحب نے کوئسچنز کیے ہیں اس کا اگر جواب دینا چاہیں.
شہناز اگر آپ ریپیٹ کیجیے پلیز.
انہوں نے ان کا یہ کہنا ہے کہ این ڈی ایس میں کیا اب طالبان جو ہیں وہ شامل ہو چکے ہیں, اور دوسرا انہوں نے یہ کہا کہ این ڈی ایس کی ٹریننگ میں را کا کتنا ہاتھ ہے.
این ڈی ایس کی ٹریننگ میں شاید دنیا کی مختلف ممالک انوالو ہو کیونکہ افغانستان کی فورسز جو ہے افغانستان کی انٹیلیجنس جو ہے وہ ٹرین ہونے میں ہے لگی ہوئی ہیں اور وہ ٹرین ہوتے جا رہا ہے. اس میں یہ میں ریجیکٹ نہیں کر سکتا کہ وہاں پہ را انوالو ہے یا آئیس آئی انوالو ہو سکتا ہے. اس کا ٹریننگ ہے ٹریننگ میں ٹریننگ وہ امریکہ ٹرین کر رہا ہے. وہ اگر ٹرینر پاکستانی ہو یا انڈین ہو یا جو بھی ہو وہ آتے ہیں. دوسری جانب جہاں تک طالبان انوالو ہونے کی بات ہے نہیں, این ڈی ایس جو ہے وہ طالبان میں گھس چکا ہے. طالبان جو ہے وہ این ڈی ایس میں نہیں گھسی ہوئی ہے کیونکہ این ڈی ایس یا افغانستان کا جو انٹیلیجنس ادارہ ہے وہ اتنی سادہ سا ادارہ بھی نہیں ہے کہ اس میں طالبان گھس جائے. البتہ طالبان کی قریب ہونے کی یا طالبان کے ساتھ اچھا تعلق رکھنے کی لوگ ہر ادارے میں ہوں گے, انڈیس میں بھی شاید ہوں گے, لیکن یہ بات ابھی تک سامنے نہیں آیا ہوا ہے کہ کوئی بھی اس نے طالبان نے انڈیس کو انڈیس میں گھس چکا ہوا ہوگا. البتہ انڈیس کی سورسز ظاہر ہے ہر فالو میں ہر جگہ میں ہوتے تو شاید وہاں پہ بھی ہوں گے. اور وہ
ٹھیک ڈاکٹر تھا روہیل صاحب, اگر ہم دیکھیں تو ہلمند کا جو صوبہ ہے اس کا شمار ان علاقوں میں ہوتا ہے جہاں پہ پاپی جو ہے اس کی سب سے زیادہ کاشت ہوتی ہے, اور جس طرح میر ویس افغان صاحب نے بھی کہا کہ یہ طالبان کے لیے ایک بہت بڑی فائنینشیل ریسورس جو ہیں وہ ہم اس کو کہہ سکتے ہیں, اور اسی وجہ سے گزشتہ دنوں بلکہ کئی ہفتوں سے یو ایس جو فوج ہے وہ فضائی کاروائی بھی ان جو وہاں پہ موجود ڈرگ لیبس ہیں ان کو تباہ کرنے کے حوالے سے کر رہی ہے. تو اس کا کتنا فائدہ آپ کی نظر میں ہو رہا ہے؟
دیکھیں ایک جو تیسرا انالسٹ ہے نہ افغانستان میں ہے نہ پاکستان میں ہے, اس کی نظر سے مجھے یہ سمجھنے میں مشکل ہو رہی ہے کہ یو ایس کی پریزنس اب کتنے سال 15 سال سے اوپر ہو چکے ہیں, اور یو ایس کمانڈرز نے اس سے پہلے اپنے طور پہ بہت دفعہ اس بات کا اقرار کیا ہے کہ ہلمند پروونس کے اندر طالبان کی حمایتی یا طالبان سے تعلق رکھنے والے یا اس سے پہلے جو ملیٹنٹ لوگ جو تھے جنہوں نے اپنا اسلحہ وغیرہ چھپا دیا اور سیولین زندگی گزارنے شروع کر دی, وہ یو ایس فورسز کے بہت قریب, اور ایک ان کے بیان میں یہ تھا کہ وہ یو ایس فورسز کے جو چیف ہیں وہ اپنی کھڑکی سے طالبان کے حمایتی لوگ جو پہلے کبھی حمایتی رہے تھے ان کو دیکھ سکتے ہیں. تو اس سے پتا چلتا ہے کہ وہاں پہ ان کی حمایت ضروری نہیں کہ یہ حمایت طالبان کی جو ہو وہ جیسے انگریزی میں کہتے ہیں کہ والیشنل ہو, یعنی اپنی مرضی سے لوگ حمایت کرتے ہوں. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ میجورٹی لوگ جو ہیں وہ حمایت اپنی مجبوری کی وجہ سے کرتے ہوں یا دونوں اطراف کو رکھتے ہوں, لیکن میری سمجھ میں یا عام جو اکثر ہمارے میرے امریکی دوست یا اس خطے سے دلچسپی رکھنے والے جو حضرات ہیں جب ان سے ہماری بات ہوتی ہے تو وہ ان کو ہم یہ سمجھانے میں مشکل ہوتی ہے کہ امریکہ کی اور بین الاقوامی افواج کی موجودگی کے باوجود ابھی تک یہ نارکاٹکس کا مسئلہ جو ہے یہ حل نہیں ہو سکا. امریکہ نے ساؤتھ امریکہ میں اس مسئلے کو اچھی طرح سے سنبھالا اور وہاں کی حکومتوں کے ساتھ تعاون کیا. اب پاپی کی جو فصلیں ہیں یا اس کی جو کاشت ہوتی ہے وہ سامنے ہیں, اور اس کو تباہ کرنا یا اس کو ڈسٹروائے کرنا کوئی اتنی مشکل بات نہیں. اس کے علاوہ جو اس کی ترسیل کے جو مسائل ہیں وہ کہاں سے, اس کا چین سپلائی چین کہاں سے آتی ہے کہاں جاتی ہے, 60% کہتے ہیں کہ 2/3 جو فنڈنگ ہے ٹیررزم کی وہ ان وسائل سے ہوتی ہے. تو اب یہ سوال جو ہے یہ وہاں پہ جو قیادت بیٹھی ہے افغان قیادت اور ان کی جو انٹرنیشنل قیادت ہے اس کے لیے سوال یہ ہے کہ اتنے سالوں سے اس کا کیا تدارک نہیں ہو سکا یا اس کو ختم نہیں کیا جا سکا یا اس کو کنٹین نہیں کیا جا سکا, تو اس کی کیا وجہ ہے؟ ایک تو یہ بات ہے. دوسرا یہ کہ وہاں پہ بارڈر جو ہیں وہ تین ملکوں کے بارڈر لگتے ہیں. ہلمند سے ایران بھی دور نہیں ہے, ہلمند سے پاکستان بھی دور نہیں ہے. پاکستان کا جو سیمی گورن ایریا بلوچستان وغیرہ وہ بھی ادھر ساتھ میں ہے. تو پھر سمندر بھی وہاں سے دور نہیں ہے. اب ایسی صورتحال کو کنٹرول کرنے میں جو بنیادی ذمہ داری تو افغان اور انٹرنیشنل فورسز کی ہے, باقی جو ممالک ہیں وہ تو اس کے فال آؤٹ کو مینج کرنے کی کوشش کرتے ہوں گے. دیکھیں گے ساری دنیا کے لیے ایک سردردی ہے کہ
یہ ابھی تک اس پہ ختم اس کو کیوں نہیں کیا جا سکا. اور یہ کافی اہم کوسچن ہے. یہ میر ویس افغان صاحب سے ہم پوچھتے ہیں, لیکن کچھ کالرز کو مختصر پہلے سنتے ہیں. شاہ فیصل کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ السلام علیکم. ان کی کال ڈراپ ہو گئی. سیالکوٹ سے یاسین صاحب.
جی جی, محمد یاسین جی عرض کر رہا ہوں سیالکوٹ سے.
جی,
ایک تو جی مجھے یہ حیرت ہوئی ہے کہ یہ جو واقعہ افغانستان میں ہوا ہے اس کا بلیم پاکستان پر نہیں لگایا افغانستان نے, کیونکہ ان کی تو فوراً ہی وہ پاکستان کا نام لے لیتے ہیں. اپنی جو ان کی ذمہ داری ہے اس پہ وہ غور نہیں کرتے, نہ ہی اس کو وہ بلیم دیتے ہیں, بلکہ سارا ملبہ جو ہے پاکستان پہ ڈال دیتے ہیں. تو یہ مجھے بڑی
آپ کو خوشی ہونی چاہیے کہ نہیں لگا.
نہیں جی, خوشی تو ہے, ہم تو پاکستانی ہیں, خوشی تو ہے. چلے ان کو جو حقیقت اگر وہ سمجھ رہے ہیں کہ پاکستان ایسے واقعات میں ملوث نہیں ہوتا.
نہیں, یہ بات بھی تو غلط ہے. ہر حملے کی ذمہ داری کبھی بھی ہم نے دیکھا کہ ہر حملے کی ذمہ داری جو ہے وہ پاکستان پر نہیں ڈالی جاتی. بلکہ آج اس وقت مجھے نام یاد نہیں آ رہا, آج ایک افغان جو عہدیدار ہیں انہوں نے ایران کو بھی بلیم کیا ہے کہ وہ یہاں پہ دہشت گردی کو, انتہا پسندی کو افغانستان کے اندر ہوا دے رہا ہے. تو یہ میرے خیال میں غلط ایک تاثر جو ہے وہ موجود ہے. شکریہ کال کرنے کا یاسین صاحب. انعام اللہ لکی مروت سے. جی السلام علیکم.
وعلیکم السلام میڈم, میرے دو سوالات ہیں. پہلا سوال یہ ہے کہ کیا افغان فورسز میں یہ کیپیبلٹی ہے کہ وہ امریکی یا نیٹو فورسز کے بغیر امن و امان کی جو صورتحال ہے اس کو سنبھال سکیں؟ اور دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ یہ پاپی یا جو ڈرگ کا کاروبار ہے, میڈیا پر یہ بات ضرور آتی ہے کہ اس میں این ڈی ایس بھی شامل ہے, امریکی فورسز بھی شامل ہیں اور افغان طالبان بھی شامل ہے. یہ تینوں کا جو ہے نا یہ کاروبار جو ہے نا تینوں یہ کرتے ہیں. تھینک یو.
اچھا جی, میر ویس افغان صاحب ہمارے کالرز کو بھی سنو. اور ایک جو بڑا اہم کوسچن ڈاکٹر طاہر روہیل صاحب نے بتایا کہ ابھی تک وہاں پہ انٹرنیشنل فورسز موجود ہیں, افغان فورسز ہیں, یہ جو پاپی کلٹیویشن ہے اس کو ختم کیوں نہ کر سکی؟
دو باتیں ہیں شہناز. ایک تو یہ ہے کہ ہاں افغان فورسز سروائیو کر رہا ہے اور نیٹو فورسز کے علاوہ وہ آپریشنز میں انوالو ہے اور وہ اپنی مخالفین کے ساتھ ڈٹ کے لڑ رہا ہے. یہ تو یہ ایک سوال. دوسرا بات یہ ہے کہ جہاں تک یہ جو آپ کی کالر نے سوال پوچھا کہ نیٹو فورسز اور افغان فورسز یا افغان انٹیلیجنس جو ہے وہ ڈرگز میں یا انوالو ہے یا وہاں پہ جو پتیز ہے اس میں انوالو ہے, تو ڈرگز جو ہے سب سے زیادہ ان علاقوں میں ہوتے اور پوسٹ کا جو کاشت ہے وہ ان علاقوں میں ہوتے جہاں پہ طالبان کی حاکمیت ہے, جہاں پہ طالبان ہی ہے. یہ رپورٹس کئی بار سامنے آ چکا ہے جو کہ طالبان کا سب سے زیادہ سورس آف انکم جو ہے وہ افیوم ہے, وہ ڈرگز ہے, ڈرگس کی ٹری پکنگ ہے, وہ ڈرگس کی کاشت ہے. اور ان علاقوں میں جہاں پہ طالبان کا کنٹرول ہے وہاں پہ ان کی کاشت سر عام ہو رہا ہے اور طالبان اس سے زکات اور عشر جو ہے وہ جمع کرتے ہیں.
اس کو ختم کیوں نہیں کیا جا سکا ابھی تک ڈاکٹر طاہر روہیل صاحب نے؟
تو اسی بات پہ آ رہا ہوں, جب تک طالبان ہوں گی لڑائی ہوں گی تو اس وقت تک یہ چیز رہے گا, کیونکہ میں نے کہا کہ یہ طالبان کے لیے سب سے بڑی سورس آف انکم ہے اور طالبان اپنی سر کی سودا پر ان علاقوں کی حفاظت کر رہا ہے جہاں پہ یہ چیزیں ہوتے ہیں, اور جو قاچاقبر ہوتے, جو ڈرگز ڈیلرز ہوتے, ان کی طرف سے ان کے پاس تو پیسے زیادہ ہوتے ہیں, وہ طالبان کو زیادہ پیسے دیتے ہیں. تو یہ رپورٹس یونائٹیڈ نیشن سے بھی آ چکا ہے, یہ افغان انٹیلیجنس سے بھی, یہ امریکن انٹیلیجنس سے بھی, اور دنیا کی کہیں
جی
یہی چیز ہے. تو جہاں تک افغان فورسز اور افغان گورنمنٹ کا تعلق ہے, جس علاقے میں افغان گورنمنٹ ہو تو کوئی ثابت کر لے کہ وہاں پہ پوسٹ کا کاسٹ ہو رہا ہے یا وہاں پہ ٹریفکنگ ہو رہا ہے یا وہاں پہ ہو چکی, وہاں پہ تو افغان گورنمنٹ نے ختم کیا ہوا ہے. بلکہ میں تو 100% تو کسی بھی جگہ میں ختم نہیں ہو سکتا. تو جہاں تک گورنمنٹ کے تعلق ہوتے ہیں اس حد تک ہم لوگ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہاں ختم کیا ہوا ہے, کیونکہ اس حد تک نہیں ہے جو کہ لوگ بات کرتے ہیں اس میں.
ٹھیک, بہت شکریہ آپ کا میر ویس افغان صاحب, تھینک یو سو مچ ہمیں ٹائم دینے کا, بہت شکریہ. ڈاکٹر طاہر روہیل صاحب آپ ہمارے ساتھ رہیے لندن سے, کچھ دیر میں مشرق وسط امور کے ایک اور ماہر منظر وسیم صاحب بھی ہمیں جوائن کریں گے, اور اس وقت جو صورتحال ہے مشرق وسطی کی اس پہ ہم آپ لوگوں کا تجزیہ لینا چاہیں گے, لیکن پہلے ہم لیتے ہیں ایک مختصر سی بریک.
پاکستان کہتے ہیں کہ خبریں تو بھائی لوکل ہوتی ہیں, لیکن جب ہمارے اور دنیا بھر کے مسائل ایک سے لگنے لگے تو آنکھیں کھولی رکھنی چاہیے.
پاکستان اور بھارت کے
کیا پتا کون سی خبر آپ کے کام آ جائے.
Great ideas.
25-year-old, 22-year-olds who are building billion-dollar companies.
Our dream is to bring new technologies.
View 360. صرف آج نیوز پر.
جی سامعین, وائس آف امریکہ واشنگٹن سے آپ سن رہے ہیں پروگرام جہاں رنگ, میں ہوں آپ کی میزبان شہناز نفیس, اور اس پروگرام کی پروڈیوسر ہیں گلرخ اور ڈاکٹر طاہر روہیل صاحب. اس وقت ہم مشرق وسطی میں بہت کچھ ہو رہا ہے, اس بارے میں آپ سے بات کرنا چاہیں گے. آج اسرائیل جو ہے انہوں نے ایران کو بھی خبردار کیا ہے, اور کل جس طرح ہم نے دیکھا کہ اسرائیل نے شام میں فضائی حملے کچھ کیے ہیں, اور اسرائیل کا یہ کہنا ہے کہ ایران نے شام میں اسرائیل کا F-16 گرایا تھا, یہ حملے اس کے جواب میں کیے گئے, اور ان حملوں میں کہا جا رہا ہے کہ ایران کے جو اہداف ہے شام کے اندر ان کو نشانہ بنایا گیا. اس کے علاوہ اگر ہم دیکھیں تو مصر اور اسرائیل جو ہے وہ مصر کے اندر جو دہشت گردی ہے اس سے نمٹنے کے لیے مشترکہ کوششیں جو ہیں وہ ہمیں ایک طرح سے نظر آ رہی ہے, اس میں تیزی نظر آ رہی ہے, اس پہ بھی ہم آپ سے بات کریں گے. لیکن سب سے پہلے آپ یہ بتائیے, اس وقت شام میں جو ہے اصل میں کیا ہو رہا ہے؟
دیکھیے, شام کی حکومت آپ کو پتہ ہے وہ ان کا شرارہ بکھر چکا ہے. تو شام میں تین چار قسم کی جنگیں ہو رہی ہیں. ایک, ایران کی مدد سے جو بشار الاسد کی حکومت کو سہارا دیا جا رہا ہے. دوسرا, آئیسس کے ریمینز جو ہیں وہ ان کو نمٹا جا رہا ہے. تیسرا, جو کرد ہیں ان کی جو عسکری کامیابیاں ہیں اس کی وجہ سے ترکی کو جو مسائل ہو رہے ہیں ان کے آپس میں چپکلش چل رہی ہے, اور ترکی نے یہ ترکی کی یہ خواہش ہے کہ کردوں کو کوئی ایسا خطہ نہ مل جائے جس کے اوپر, جس کو وہ سیکیور سمجھیں اور ترکی کے لیے مسائل پیدا کر سکیں. اس کے علاوہ حزب اللہ جو ایران کی حمایت سے لبنان کے ساؤتھ میں جو ایک بڑی فورس ہے, وہ القدس فورس کی مدد سے, قدس فورس جو ہے وہ ایرانی حکومت کا ایک انٹرنیشنل ان کی آرم ہے ایرانی سیکیورٹی فورسز کی, جس کا مقصد اسرائیل کے خلاف مختلف ممالک میں خاص طور پہ شیعہ سوچ اور اسرائیل کے خلاف جو سوچ ہے وہ رکھنے والے جو لوگ ہیں ان کو اپنے طور پہ آرگنائز کیا جائے, اور ان کو ایک ایسا نیٹ ورک پیدا کیا جائے جو نیٹ ورک اپنے طور پہ ایران کی حمایت کے بغیر یا ایران کی حمایت کے ساتھ, یا ایران کی کبھی حمایت ہو اور کبھی نہ ہو, کبھی ایران کی مدد کو پہنچ سکے کبھی نہ پہنچ سکے, وہ لوگ ہیں وہ مڈل ایسٹ میں اپنے طور پہ ایک ریزسٹنس اسرائیل اور پرو ویسٹرن جو حکومتیں جس طرح کے سعودی عربیہ یا گلف ہیں ان کے خلاف ایک وسیع جو ایک نیٹ ورک ہے اور ایک تجارتی اقتصادی اور ایک کلچرل اور ایک انڈر گراؤنڈ قسم کی ایک سوچ پیدا کی جائے. تو یہ ساری چیزیں ہیں, یہ سارے عوامل ہیں جو جن کا سینٹر آف گریویٹی آج کل عراق سے شفٹ ہو کے شام میں آ گیا ہے, اور شامی حکومت کا اصل جو ان کی بلڈ لائن جو ہے وہ رشین سپورٹ ہے, رشین ایئر فورس اور رشیا کی جو سیکیورٹی کاؤنسل میں پاور ہے اس کی وجہ سے رشیا کا نیوکلیئر ہونا اور رشیا کا شام کے اندر بحری ان کی جو اینکریج ہے جو پورٹ پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کی جو فورسز ایئر فورس اور انٹیلیجنس اور اس طرح کی مدد وہ لوگ پرووائڈ کر رہے ہیں. تو ایران اور رشیا کی سپورٹ بشار الاسد حکومت کو ورسز امریکہ, اسرائیل, سعودی عربیہ اور کسی حد تک ترکی ود ان کی اپنی کوالیفیکیشن کے ساتھ وہ جو ہیں وہ دوسری سائڈ ہیں. لیکن اس میں جو سب سے ہمیں ایز انٹرنیشنل آبزرور یا ایک بحیثیت انسان ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ شام کے اندر جو سب سے بڑی ٹریجڈی ہے وہ ریجنل پاورز کا ایک دوسرے سے گتھم گتھا ہونے کے نتیجے میں آدھی پاپولیشن جو ہے شام کی وہ بے گھر ہو چکی ہے اور وہاں سے وہ ڈسپلیس ہو گئے ہیں, انٹرنلی ڈسپلیس ہو گئے ہیں, اور لاکھوں لوگ جو ہیں وہ دنیا کے مختلف ممالک میں پناہ لینے پہ مجبور ہیں. اور یہ اس میں اتنی حکومتیں انوالو ہیں کہ اس مسئلے کا کوئی حل جو ہے وہ سامنے نظر نہیں آتا. تو ہیومن ٹریجڈی جو ہے میرے خیال میں سب سے بڑا نیریٹو یہ ہونا چاہیے, سب سے بڑی کہانی یہ ہونی چاہیے, اور سب سے جو مشکل مسئلہ ہے وہ یو این او کی آپ رپورٹ دیکھ لیجئے, یو این او نے کہا ہے کہ وہ ابھی اتنی بڑی ٹریجڈی ہیومن ٹریجڈی ہے کہ اس میں ہم خاموش نہیں رہ سکتے. لیکن ان یہ جو ممالک شام کی صورتحال میں ملوث ہیں ایک طرف سے یا دوسری طرف سے, یا ان کی جو بھی خواہشات ہوں یا ان کے جو بھی الٹیمیٹ گول ہوں یا ان کے اہداف کیا ہیں, اور اس کو اس ساری چیز کو کیسے انریول کیا جائے اور ایک عام زندگی جو ہے وہ معمول پہ لانے کے لیے کیا کرنا چاہیے, میرے خیال میں سب سے بڑا سوال اور سب سے بڑی
وہ یہی اٹھ رہا ہے. بالکل
وہ یہی ہونا چاہیے.
جی بالکل, آپ ہمارے ساتھ رہیے. منظر وسیم صاحب آپ کو بھی پروگرام میں خوش آمدید. اور منظر وسیم صاحب آپ سے میں جاننا چاہوں گی, کافی ممالک گروہوں کا ذکر کیا ڈاکٹر طاہر روہیل صاحب نے جو اس وقت شام میں ایک دوسرے کا سامنا کر رہے ہیں, ایک طرح سے مداخلت ہم کہہ دے کر رہے ہیں وہاں پہ. اسرائیل کی جب ہم بات کرتے ہیں, اسرائیل کیا اچیو کرنا چاہتا ہے شام میں, اس کے کیا انٹرسٹ ہے؟
جی اسرائیل کو اگر ہم شام میں دیکھیں, شام کے اندر جو سینیریو ڈیولپ ہو رہا ہے, کیونکہ ایران کا انفلوئنس بہت زیادہ بڑھ گیا ہے سیریا کے اندر, کیونکہ موسٹلی جو وہاں پر ان کے ریولوشنری گارڈ پہلے تو نہیں تھے, پہلے تو سیریا کی اپنی ہی آرمی تھی جو کہ لڑ رہی تھی, لیکن یہ جب سول وار شروع ہوئی تو لیٹر ایئرز کے اندر جو ریولوشنری گارڈ ان سے ریلیٹڈ جو آرمی کے جو والنٹیئرز تھے یہاں پر آ کے تو سیٹل ہو گئے ہیں تقریباً, اور اسرائیل کو یہ ہو رہا ہے کہ وہاں سے وہ تھریٹن کر سکتے ہیں, اور اب گاہے بگاہے کیونکہ پہلے اسرائیل کا فری ہینڈ تھا کہ ان کے جہاز سیریا کے اوپر سے گزر کے جا رہے ہیں اور جو گولان ہائٹس کے ایریے میں وہ جس طرح چاہتے تھے فری ہینڈ تھا ان کو, لیکن اب وہ سینیریو ہلکا سا چینج ہوتا جا رہا ہے. تو اسرائیل جو ہے وہ اپنا کنٹرول ری اسٹیبلش کرنے کی کوشش کر رہا ہے اس ریجن کے اندر, لیکن اب کیونکہ اگر ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پر بیلنس آف پاور بہت زیادہ شفٹ کر گئی ہے, بہت چینج آ گیا اس میں, تو مشکل ہوگا کہ اسرائیل جو ہے وہ دوبارہ سے ری اسٹیبلش کر سکے ویسا ہی سینیریو جس طرح کا یہ وار شروع ہونے سے پہلے تھا, جہاں پر کہ سیریا جو تھا ایک سٹیٹس کو تھا اسرائیل کے ساتھ, اور وہ ان کو پتا تھا کہ یہ لائن یہ باؤنڈریز کراس نہیں کرنی. تو اب کیونکہ یہ ایرانین گارڈ جو ہیں اور ایرانین جو ملیشیاز ہیں وہ وہاں پر موجود ہیں سیریا میں, تو ان کا سٹیک اس طرح نہیں ہے جس طرح کہ سیرین گورنمنٹ کا خود تھا, جس طرح بھی اس سے پہلے فرما رہے تھے کہ وہ جو سیرین گورنمنٹ ہے وہ ویک ہو گئی ہے, تو ان کی ریلائنس جو ہے وہ بہت زیادہ ایرانیوں پہ ہو گئی ہے. تو اب ایران اگر تھریٹن ہوتا ہے کسی طرف سے بھی تو اس کے لیے بہت ایزی ہے, کیونکہ پہلے بھی اگر ہم دیکھتے ہیں کہ جو ریجنل جو پاورز ہیں وہاں پر پہلے ہی جو تھی لبنان کے اندر حزب اللہ, اور اگر ہم پیلسٹائن میں جاتے ہیں تو حماس, اور پھر یہاں پر بھی ان کا کنٹرول آہستہ آہستہ زیادہ ہو گیا, اور بلکہ یہاں پر کافی زیادہ سٹرونگ ہو گئے ایرانین خود سے بھی سیریا میں. تو یہ بہت مشکل ہو جائے گا اسرائیل کے لیے اگر کوئی وار بریک آؤٹ کرتی ہے, تو دے وانٹ اس کو ہائی لائٹ کرنے کے لیے اس ایشو کو میرے خیال میں انہوں نے ایسا کیا, لیکن آل آؤٹ وار کا مجھے نہیں لگتا کہ کوئی سینریو بن سکے گا.
اسرائیل کا حلیف جو ہے وہ شام میں آپ کو کون نظر آتا ہے, کوئی ہے بھی یا نہیں جسے ہم کہہ سکیں
اسرائیل اور اسرائیل کا حلیف, ہم یہ اگر کہہ سکتے ہیں ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی تو سعودیز کے ساتھ اور ان کے ساتھ ان کا جو گروپ ہے یو اے ای اور اس طرف سے جو ہے, اور اگر ہم دیکھتے ہیں ایجپٹ بھی, ان لوگوں کے ساتھ اسرائیل کا زیادہ کلوز ریلیشن ہے کیونکہ سروائیول کا مسئلہ ہے ان ساری ہی فورسز کے لیے اگر آپ غور کریں تو. تو اس وجہ سے ان کا آپس میں ایک دوسرے کے لیے ایک سپورٹ سی بن گئی ہے, تو ان کا حلیف یہی ہوگا کہ جو سعودی یا جو ہیں ایکسٹریمسٹ
وہ اگر جیتے ہیں تو اسرائیل اس کو اپنی جیت سمجھے گا. اوکے رائٹ اوکے. ڈاکٹر طاہر روہیل صاحب, آپ سے میں یہ جاننا چاہوں گی, ابھی جو حالیہ حملہ ہے اسرائیل کا جس میں انہوں نے شام میں ایرانی اہداف جو ہے اس کو نشانہ بنایا, اسرائیل اس کو گزشتہ 30 ایئرس کے دوران سب سے بڑا فضائی حملہ جو ہے وہ قرار دے رہا ہے, لیکن اسرائیل میں ہمیں یاد ہے پہلے بھی اس طرح کے حملے خبریں آتی رہی ہیں کہ شام میں اسرائیل نے حملہ کیا ہے, اور لیکن فرق صرف یہ ہمیں نظر آ رہا ہے کہ پہلے ان حملوں کی اسرائیل نہ تردید کرتا تھا نہ وہ کبھی تصدیق کرتا تھا, لیکن اب وہ کھل کے کہہ رہا ہے کہ اس نے ایران کے جو اہداف ہیں شام کے اندر اس کو نشانہ بنایا ہے. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اسرائیل کی شام کے حوالے سے پالیسی جو ہے وہ تبدیل ہو رہی ہے؟
نہیں, میں نہیں سمجھتا کہ اسرائیل کی شام کے حوالے سے پالیسی تبدیل ہو رہی ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ اسرائیل جو گولان ہائٹس کو اپنے ملک کا حصہ بنانے کی ان کی جو کوشش ہے وہ انہوں نے ہائی لائٹ کرنے کی کوشش کی تھی. میرے خیال میں پچھلے سال, میں میری یاداشت اگر میرا ساتھ دے تو پچھلے سال یا اس سے پہلے اسرائیلی کیبنٹ نے ایک اپنی میٹنگ کی تھی گولان ہائٹس میں دنیا کو یہ دکھانے کے لیے اور یہ کہنے کے لیے کہ گولان ہائٹس جو ہیں وہ جب سے اسرائیل کے قبضے میں ہیں تو دنیا کو یہ حقیقت اب مان لینی چاہیے کہ آپ دیکھ لیں کہ شام کی حکومت جو ہے وہ کتنی درندہ حکومت ہے اور شام کے اندر انسانی مسائل کتنے ہیں اور وہاں ایران اور اس طرح کے کافی ممالک جو ہیں وہ شام کے اندر شامل ہیں. تو اس لیے شامی حکومت کی گولان ہائٹس کے اوپر جو لیجیٹیمیسی ہے یا ان کا جو کیس ہے انٹرنیشنل میڈیا کی نظر میں, دنیا کے عوام کی نظر میں, اخلاقیات کی نظر میں یا قانون کی نظر میں, وہ بہت کمزور ہو چکا ہے. لہذا گولان ہائٹس جو ہیں وہ اسرائیل کا حصہ ہونی چاہیے. اور یہ دیکھ لیجئے کہ ہم یہاں میٹنگ کر رہے ہیں اور یہ فیکٹ جو ہے یہ ڈی فیکٹو اس کی انیکسیشن اسرائیل میں جو ہے باقی دنیا کو تسلیم کر لینی چاہیے. تو ان کا جو بڑا مسئلہ, تو اسرائیل کا مسئلہ تو نہیں کہنا چاہیے, ان کی جو خواہش ہے وہ یہی ہے کہ گولان ہائٹس کو کسی طریقے سے ہضم کر لیں اور انٹرنیشنل برادری جو ہے وہ اس ڈی فیکٹو کو ڈی جورو اس میں تبدیل کر دے. یعنی ایک جو فیکٹ کے طور پہ بات ہے, جو حقیقت کے طور پہ بات ہے, اس کو ایک قانونی طور پہ بھی جس کا قبضہ اس کی ملکیت کے حساب سے اس کو لے لیں. جہاں تک اسرائیل کا حملے شام کے اندر ہوئے ہیں, شام میں کچھ اطلاعات ایسی تھیں کہ وہ کوئی نیوکلیئر ان کا کوئی پروگرام تھا ڈمسکس کے پاس جس کی شامی حکومت جس کو انڈر گراؤنڈ انڈر ریڈار رکھنا چاہتی تھی یا اس میں کوئی ایکسپیریمنٹیشن کر رہی تھی یا وہ جی ٹیکٹیکل نیوکلیئر ویپن بنانے کے سوچ رہے تھے یا کچھ انریچمنٹ کوئی نئے طریقوں سے کر رہے تھے یا کچھ اور ان کا کیمیکل یا کچھ اور ملٹری مینوفیکچرنگ کی کچھ ایسی فیسلٹی تھی جس کی معلومات جو ہے وہ عام میڈیا میں نہیں آئی. تو ان کو اسرائیل نے ڈسٹروائے کیا اور وہ ظاہر ہے اسرائیل کے پاس ان کی ایئر فورس اور ان کے پاس جو ٹیکنالوجی ہے اور ان کے ریسورسز جو ہیں وہ شام سے کہیں بہتر ہیں. تو وہ انہوں نے کیا تھا. اس کے علاوہ شام کے اندر یا مڈل ایسٹ میں ان جنرل سی آئی اے اور جو بہت سارے ویسٹ کی جو ایجنسیاں ہیں وہ بذریعہ اسرائیل ہی آپریٹ کرتی ہیں اور وہیں سے ساری انفارمیشن فنل ہو کے آتی ہے. تو اس میں خاص جو مسئلہ وہ شام کا تھا کہ شام ایٹ لیسٹ یا سیریا جس کو کہتے ہیں وہ ریٹوریکلی ابھی بھی اسرائیل کا دشمن ہے کیونکہ ان کا مسئلہ گولان ہائٹ کے حوالے سے چل رہا ہے. مصر جو ہے وہ انہوں نے تو کیمپ ڈیوڈ میں اسرائیل کے ساتھ سمجھوتا کر لیا تھا اور سینائی جو ہے اس کے اوپر ایک طرح سے مشترکہ ملکیت جہاں مصر کی افواج خاص طور پہ ایک حد سے زیادہ آگے نہیں جا سکتی وہ نیوٹرلائز ہو گیا. اور جارڈن جو ہے وہ جارڈن آپ کو پتہ ہی ہے کہ وہ کب سے جو ہے وہ نیوٹرل ایک لحاظ سے ہو گیا. تو اب رہ جاتے ہیں دو ممالک, ایک لبنان جو ایران کے انڈر انفلوئنس ہے خاص طور پہ ان کی جو صدرن پاپولیشن ہے اس کی وجہ سے, حزب اللہ کی وجہ سے, اور دوسرا جو ابھی سیریا کے اندر جو سسٹیننس پرووائڈ کی ہے یا جو حکومت کو اٹھائے رکھا ایران نے اس کی وجہ سے. تو یہ دو ممالک رہ جاتے ہیں اسرائیل کو جن سے کسی حد تک اگر خطرہ ہو سکتا ہے.
Right.
تو انہی کے اوپر اسرائیل کا فوکس ہے.
ٹھیک, اوکے, آپ ہمارے ساتھ رہیے. کالرز کو مختصر سنتے ہیں. دارا والے سے شوکت علی انجم صاحب, جی السلام علیکم.
وعلیکم السلام میڈم, شوکت علی انجم ڈارا والا سے عرض کر رہا ہوں. بات دراصل یہ ہے کہ میں صرف تین جملوں میں اپنی بات ختم کرنا چاہوں گا.
جی.
پہلی بات پہلے سیگمنٹ سے ملی ہے اور دوسری جو جملہ دوسرے سیگمنٹ سے ملا ہوا ہے. پہلی بات یہ ہے ہلمن میں جو منشیات کی پیداوار ہو رہی ہے ان کو کنزیوم سب سے زیادہ امریکہ کرتا ہے, تو وہ اندرون خانہ اس کی مدد تو نہیں کر رہا. اور دوسری بات یہ ہے کہ اسلام مشق وسطی میں جو سلسلہ جاری ہے تو اس کا علاج ہے سعودی عربیہ. سعودی عرب کی مدد سے تو نہیں اس کے خلاف سعودی عرب کا اس کا مشق وسطی کا شرارہ بکھیر رہا.
جی بہت شکریہ کال کرنے کا. ویسے پہلے جو آپ نے بات کی کہ ہلمند میں جو پاپی کلٹیویشن ہے اس کو سب سے زیادہ یو ایس کنزیوم کر رہا ہے, اس حوالے سے کوئی سروے کوئی ریسرچ رپورٹ جو ہے وہ ابھی تک سامنے نہیں آئی ہے. ہمیں نہیں معلوم آپ کس بنیاد پہ یہ کہہ رہے ہیں. ایک اور کالر ہیں پاکستانی کشمیر سے, شوکت مغل, جی السلام علیکم. ان کی کال جو ہے وہ ڈراپ ہو گئی ہے. اور یہاں پہ ہم اس سیگمنٹ کو سمیٹنا چاہیں گے. ڈاکٹر طاہر روہیل صاحب آپ کا اور منظور وسیم صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ. آئندہ بھی آپ لوگوں سے بات ہوگی. اس وقت ایک بریک لیتے ہیں اور بریک سے واپس آ کر پاکستان کی ایک معروف جو قانون دان اور انسانی حقوق کی علمبردار تھی عاصمہ جہانگیر صاحبہ, آج وہ انتقال کر گئی ہیں, ان کی جو زندگی ہے اس پر ایک نظر ہم دوڑائیں گے. ہمارے ساتھ رہیے, پہلے ہم لیتے ہیں ایک بریک.
آپ پروگرام سدائے جہاں تو سنتے ہیں نا, ہماری ویب سائٹ بھی وزٹ کرتے ہوں گے. آئیے پتہ پھر سے بتاتے ہیں, www.rnn.fm اور www.urduvoa.com.
جی سامعین، وائس آف امریکہ واشنگٹن سے آپ سن رہے ہیں پروگرام جہاں رنگ، میں ہوں آپ کی میزبان شہناز نفیس، اور اس وقت اس پروگرام کے اس سیگمنٹ میں ہمیں جوائن کریں گے ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان کے صدر ڈاکٹر مہدی حسن صاحب، اور ہمارے ساتھ ہوں گے ایک لیگل ایکسپرٹ شبیر شیر صاحب، کچھ دیر میں وہ ہمیں جوائن کریں گے. اور جس طرح شروع میں ہم نے کہا کہ ایک پاکستان کے لیے ایک آج کا دن جو ہے وہ انتہائی دکھی دن قرار دیا جا رہا ہے، کیونکہ آج ایک انتہائی بہادر اور بلند آواز عاصمہ جہانگیر صاحبہ جو ہے اس کو پاکستان نے کھو دیا ہے. پاکستانی جو صدر ہیں ممنون حسین، وزیر اعظم خاقان عباسی صاحب، چیف جسٹس جو ہیں پاکستان کے، انہوں نے ان کی موت پر افسوس کا اظہار کیا ہے. اور اگر سوشل میڈیا پر بھی ہم دیکھیں تو وہاں بھی عاصمہ جہانگیر کی موت پر افسوس اور تعزیت کا سلسلہ جو ہے وہ جاری ہے، اور دنیا بھر سے لوگ اس سلسلے میں اپنے خیالات کا اظہار کر رہے ہیں. اس وقت ہم چلتے ہیں ڈاکٹر مہدی حسن صاحب کے پاس. السلام علیکم ڈاکٹر مہدی حسن صاحب. جی ڈاکٹر مہدی حسن صاحب، عاصمہ جہانگیر صاحبہ جو ہیں ان کی ہمیں معلوم ہے عدالتی اور سیاسی تاریخ میں ان کا ایک اہم حصہ رہا ہے. آپ یہ بتائیے کہ انسانی حقوق کی جب ہم بات کرتے ہیں تو ان کو آپ انسانی حقوق کے ایک رکن کے طور پر کس طرح دیکھتے ہیں اور کس طرح ان کو یاد کیا جائے گا؟ ڈاکٹر مہدی حسن صاحب آپ کی آواز، ڈاکٹر مہدی حسن صاحب آپ کی آواز ہمیں صحیح طور پر، صاف طور پر سنائی نہیں دے رہی ہے. چند سیکنڈز میں ہم دوبارہ آپ کو کال کرتے ہیں. مین وائل شبیر شیر صاحب آپ ہمارے ساتھ ہیں.
جی ہاں
جی. آپ ہمیں بتائیے گا کہ عاصمہ جہانگیر جو ہیں ان کو کس طرح یاد رکھا جائے گا؟
عاصمہ جہانگیر ہیومن رائٹس کی نہ صرف ہیومن رائٹس کے علمبردار تھی، وہ اقلیتوں کے حقوق کی علمبردار تھی. اور میرا خیال ہے کہ 11 سال کے بعد محترمہ بینظیر بھٹو کی شہادت کے بعد پاکستان کو یہ دوسرا صدمہ پہنچا ہے، اور یہ صدمہ ہر گھر نے، ہر آدمی نے محسوس کیا ہے، اور چاروں صوبے کے اندر کوئی یہ نہیں دیکھتا ہے کہ عاصمہ کی ذات کیا تھی، عاصمہ کی قومیت کیا تھی. عاصمہ سندھی تھی، پنجابی تھی، مہاجر تھی، پٹھان تھی، کشمیرن تھی، گلگتن تھی. وہ سب کے سب پورے پاکستان میں اپنا درد محسوس کر رہے ہیں، اور ایسے جیسے لوگوں پر بجلی گر پڑی ہو. ایکسپیکٹڈ ہی نہیں تھا کہ یہ خاتون، اتنی بہادر خاتون ایسے اچانک چلی جائے گی. قدرت کے سامنے ہر کوئی مجبور ہے. وہ اقلیتوں کے حقوق کی علمبردار تھی، اس پر اقلیتوں کے کیس لڑتے لڑتے کئی بار خطرناک جان لیوا اٹیک ہوئے، لیکن اس کے قدم کبھی بھی نہیں ڈگمگائے. وہ چلتے رہے عدالت کی طرف، مظاہروں کی طرف، مارشل لا ہو، ضیاء الحق کا مارشل لا ہو، اس میں اس نے سر پر لاٹھیاں کھائی، سر پر سے خون بہا. حبیب جال کے ساتھ یاد ہے 1983 ابھی ایم آر ڈی کی موومنٹ ہی نہیں چلی تھی، اس نے حبیب جالب کو کہا میں خواتین کا جلوس نکال رہی ہوں، آپ صرف شعر سناتے چلیں. اور وہاں پر جب پولیس نے دھاوا بول دیا، حبیب جالب پر اتنا تشدد ہوا، اتنا تشدد ہوا، جب وہ شام کو واپس آئے کہ ایک دوست کے پاس، جو مظہر علی خان نام تھا ان کا، آ کر ایک شعر لکھی کہ بڑے سنے تھے جالب صاحب، پٹے سڑک کے بیچ لاٹھیاں کھائیں، دھکے کھائے گرے سڑک کے بیچ. تو اس قسم کی اس نے آ کر کے شاعری کی تھی. اس طرح سے اس پر تشدد کیا گیا تھا اور پوری خواتین لہولہ ہو گئی. لیکن عاصمہ نے پھر ہاسپیٹل سے ٹھیک ہو کر کے پھر جلوس نکالا، اور وہ مارشل لا کے خلاف مسلسل، صرف وہ ہیومن رائٹس کی نہیں تھی، وہ جمہوریت کی چیمپئن بھی تھی. جب جمہوریت بحال ہوئی تو جمہوریت کے کمزوریوں پر وہ تنقید کرتی تھی کہ جمہوری حکومتیں اس طرح سے نہیں ہوتی ہیں، ایسی نہیں ہوتی ہیں. وہ نڈر تھی، بالکل نڈر. اس اسٹیبلشمنٹ کے خلاف اس نے کھل کر بولا اور ان کو ڈفر بولا. یہ ڈفر ہے. اس طرح سے ہمارے ملک میں شاید بے نظیر نے بھی یہ الفاظ نہ کہے ہوں. اسٹیبلشمنٹ ہمارے پاس بہت بڑی طاقتور قوت ہے اور یہ عورت تھی ان کے سامنے سینہ سپر ہو جاتی تھی. ہمیں بہت بڑا نقصان ہوا ہے. بس یہ قدرت کی طرف سے ظاہر ہے کہ اس پر ہم نے پروٹیسٹ کر سکتے ہیں, صرف آنسو ہی بہا سکتے ہیں. بہت دکھ ہوا ہے. لیگل فریٹرنیٹی کا تو نقصان ہوا ہی ہوا ہے. غریب لوگوں کا, اقلیتوں کا بے انتہا نقصان ہوا ہے. وہ تو بے گناہ جب دیکھتی تھی کوئی باہر کے ملک کا ہے, ایون انڈیا کا ہے, تو بھی لڑ جاتی تھی, بھڑ جاتی تھی, کسی چیز سے نہیں ڈرتی تھی کہ وہ بھی کبھی مسنگ پرسن ہو جائے گی, کیا ہو جائے گا. اس قسم کی خاتون ندر خاتون تھی.
ٹھیک, اوکے. ڈاکٹر جی, ڈاکٹر مہدی حسن صاحب نے دوبارہ ہمیں جوائن کیا ہے. شبیر شیر صاحب, آپ ہمارے ساتھ رہیے. ڈاکٹر مہدی حسن صاحب, آپ اپنی گفتگو جاری رکھیے پلیز.
جی, میں یہ کہہ رہا تھا کہ ہیومن رائٹس کی پہچان تھی آتما گاندھی کی آواز پاکستان کے حوالے سے. انہوں نے 1984 میں کچھ لوگوں کے ساتھ مل کے ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان کی بنیاد بھی رکھی تھی اور ان کے نام سے پہچانا جاتا ہے جیسی بھی ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان. اور جہاں تک جمہوریت کا تعلق ہے یا محروم طبقوں کے کیسز کا تعلق ہے, اس کے لیے ان کی خدمات بے مثال ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ بہت بڑا نقصان ہے پاکستان کا اور ایسے لوگ کبھی کبھی پیدا ہوتے, روز روز پیدا نہیں ہوتے.
اوکے جی, ڈاکٹر مہدی حسن صاحب, کسی اخبار میں میں پڑھ رہی تھی آپ کے انٹرویو کے کچھ اقتباسات, اور اس میں آپ نے یہ کہا کہ کچھ دن پہلے آپ کی ملاقات ہوئی تھی آسما جہانگیر صاحبہ سے. اس ملاقات کے بارے میں ہمیں بتائیے.
دیکھیے, کچھ دن پہلے کیا, میری آخری ملاقات تو کل شام کو 4 بجے ہوئی ہے ہیومن رائٹس کمیشن کے دفتر میں.
جی,
اور میں وہاں پہ موجود تھا, میٹنگ تھی, اور اس میں بالکل نارمل طریقے سے وہ سیڑھیاں اتر کے اپر فلور سے نیچے آئی تھی. اور یہ امید بھی نہیں کر سکتا تھا کوئی کہ ان کا دل جو ہے وہ جواب دے جائے گا اور یہ ہمیں چھوڑ کے چلی جائے. جی,
اوکے. کوئی ایک جملہ یا بیان جو اس وقت آپ کو یاد ہو ان کو اور آپ ہمارے سننے والوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہیں پلیز.
اس وقت تو کوئی اس پوزیشن میں نہیں ہوں میں. میں پھر کبھی آپ سے ایک دو روز میں شیئر کروں.
بہت شکریہ, بے حد شکریہ آپ کا. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر مہدی حسن صاحب, آپ نے ہمیں ٹائم دیا. شبیر شیر صاحب, آپ کی جانب میں آنا چاہوں گی. انسانی حقوق کے حوالے سے انہوں نے بہت کچھ کیا, جس طرح آپ نے کہا کہ چاہے وہ پشتونوں کا کوئی وہ ہو, مسئلہ ہو, اردو سپیکرز کا ہو, سندھیوں کا ہو, پنجابیوں کا ہو, ہم سب کے لیے انہوں نے آواز اٹھائی.
دیکھیے, اس سے زیادہ بلیمسی لا والے گلمسی ایلیگیشن پاکستان میں کیا ہے آپ کو پتا ہونا چاہیے. ایسے کیسز وہ اٹھاتی تھی, ایک اندھی لڑکی کا, ایک پاگل لڑکی کا, اس قسم کے کیسز اٹھائے جن پر ایلیگیشن, اور وہ کیس جھوٹے ثابت کروائے اس نے, ان کو آزادی دلوائی. ہیومن رائٹس سے یہ بڑھ کر چیزیں تھی. یہی نڈر عورت کر سکتی تھی جب ایک مائنورٹی کی اقلیتی کیس کو لڑا اور اس میں انہوں نے آزاد کروایا تو کورٹ کے اندر اس پر اٹیک ہوا, 3 گولیاں اس کو ماری گئی تھی. اور سیدھی دوڑتی ان کے پاس جب اس کے خلاف نعرے لگا رہے تھے کافر کافر آسما کافر, تو سیدھی ان کے پاس گئی تھی, ان کے مجموعے کے پاس, میں کافر ہوں, تم مسلمان ہو, تمہیں حقوق العباد کا پتا ہے, وہیں سے اس پر گولیوں کی بوچھار ہوئی. اور یہ نڈر عورت وہیں کھڑی رہی تھی جب تک کیا کر کے کسی نے اس کو ہاتھ نہیں ڈالا تھا. یہ بہت ساری مثالیں ہیں بے تحاشا دلیر بہادر عورت کبھی اس نے موت کی پرواہ نہیں کی. وہ کہتی تھی میں ایسے ہی اچانک چلی جاؤں گی. کئی بار ہم کہتے تھے میٹنگز میں, ہم کہتے ہماری تو لیڈر تھی, ہمارے گروپ کی لیڈر تھی. کئی بار ہم کہتے تھوڑا احتیاط کر, بولا بھائی ہم ایسے ہی جائیں گے اور جھٹکے سے جائیں گے, تم لوگوں کو پتا ہی نہیں چلے گا.
ٹھیک,
جیسے ہم رہے ایسے ہی رہیں گے, جائیں گے تو بھی
جی.
آپ کو پتا ہی نہیں چلے گا ہم کیسے چلے گئے.
جی بہت شکریہ جی, خاتون تھی بالکل. شبیر شیر صاحب بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ. اور اسی موضوع پہ فدا صاحب نے ایبٹ آباد سے کال کی ہے, ان سے ہم مختصر ان کے کمنٹس لینا چاہیں گے, اس کے بعد ہم نیکسٹ سیگمنٹ پہ جانا چاہیں گے. جی فدا صاحب السلام علیکم.
میڈم وعلیکم السلام. کیا بات کریں, میرے پاس الفاظ نہیں ہیں کہ ایسے ایکسٹریمسٹ اور فنڈامنٹلسٹ معاشرے میں جہاں پہ میل ڈومیننس سوسائٹی ہے وہاں پہ ایک عورت نے اتنے بولڈ سٹیپ لیے ہیں, اتنے واقعات ہیں کہ بندہ سوچ بھی نہیں. مجھے بہت افسوس ہوا آج ان کی, ظاہر ہے ابھی ان کی وہ نیچرل لائف جو ہوتی ہے اور اس میں بھی ابھی وقت تھا, بہت ہی افسوس ہوئے اتنے ایکسٹریم اتنے مشکل حالات میں جو وقت انہوں نے گزارا ہے. وہ کوئی مرد بھی, وہ مرد کا بھی گزارنا محال ہوتا ہے جی. میرا
بہت
تو اپریشیشن نام کے لیے,
تھینک یو سو مچ, بہت شکریہ آپ کا. اور سامعین اس وقت بریک لیے بغیر ایک اور موضوع پہ جانا چاہیں گے. بھارت سے سینئر صحافی معروف تجزیہ نگار ستیش مشرا جی نے ہمیں جوائن کیا ہے. السلام علیکم ستیش مشرا جی. جی ستیش مشرا جی, فلسطین کے بعد وزیر اعظم مودی جو ہے اس وقت یو اے ای میں موجود ہے, ان دوروں کی آپ اہمیت کیا دیکھتے ہیں, کیا سگنیفیکینس ہے اس کی؟
دیکھیے فلسطین کی جو وزٹ وزیر اعظم نریندر مودی جی نے کی ہے وہ ایک طرح سے ایک بڑا وزٹ ہے, کیونکہ جو یہ سرکار ہے وہ اسرائیل کے ساتھ بھی اپنے رشتوں کو مضبوط کر رہی ہے اور فلسطین کے ساتھ بھی اپنے رشتوں کو بنائے رکھے ہیں. اور کل انہوں نے ایک اسٹیٹمنٹ دیا کہ جلدی ہی امید کرتا ہوں کہ فلسطین ایک اپنے وجود میں آئے گا اور اپنا پیسفلی وہ رہے گا. ایک بڑا اسٹیٹمنٹ ہے, اگر اس کے ساتھ اس کے پیچھے جو انٹرنیشنل فورمز ہیں وہاں پر بھی بھارت کی سرکار اسی طرح کے اسٹیٹمنٹ دے اور اس طرف کام کرے جس سے کہ ایک بہت بڑی پرابلم کو سالو کیا جا سکے. اور اگر اسرائیل اور فلسطین دونوں ساتھ رہ کر آگے چل سکیں تو اس سے بہتر کیا بات ہو سکتی ہے.
جی ماضی میں مشرا جی ہم نے دیکھا ہے کہ بھارتی جو عہدیدار ہیں جو رہنما ہیں انہوں نے جب بھی اسرائیل کا دورہ کیا تو فلسطین کو ایک طرح سے نظر انداز کیا گیا. ابھی نریندر مودی کا فلسطین کا دورہ, سعودی عرب کے ساتھ کافی معاہدے نریندر مودی صاحب کر چکے ہیں. اب یہ مسلم ورلڈ کے ساتھ ان کی اس طرح انگیجمنٹ, کیا یہ ایک بڑی پالیسی تبدیلی اس کو ہم کہہ دیں بھارت کی جانب سے ٹوورڈ مسلم ورلڈ؟
میں تبدیلی تو نہیں کہوں گا, پر اس سرکار کی سوچ بھی وہی ہو رہی ہے جو پرانی سرکاروں کی سوچ تھی کہ مسلم ملکوں کی طرف برابر بھارت کے رشتے اچھے رہے ہیں اور سبھی سرکاروں نے کوشش کی کہ رشتے بنے رہے ہیں. ابھی تک یہ سمجھا جاتا تھا کہ بی جے پی اس طرح کے رشتے بنائے رکھے گی اس طرف یہ قدم اٹھا کر بی جے پی یہ دکھا رہی ہے کہ ہماری پالیسی میں کوئی چینج نہیں ہے. چینج صرف اتنا ہے اسرائیل کے ساتھ رشتے اس میں بہت اور زیادہ مضبوط کیے جا رہے ہیں.
ٹھیک, بہت شکریہ آپ کا, تھینک یو سو مچ مشرا جی, آئندہ بھی آپ سے بات ہوگی. اور سامعین پروگرام کا ٹائم جو ہے بالکل ختم ہو چکا ہے. نیکسٹ ویک تک شہناز نفیس کو اجازت دیجیے, اللہ حافظ.
اس پروگرام میں جو نقطہائے نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے.